پڑھیے محمد والے حلول ماہ محرم، ماہ سوگ و ماہ عزا، تمام ملت اسلامیہ و پیروانی امامت و ولایت و رہروان راہ کربلا کو تعزیت و تسلیت عرض ہے۔ ماہ محرم اپنے ہمراہ تمام بشر کے لیے و بشریت کے لیے بہت عظیم پیغام اپنے ہمراہ لاتا ہے۔ یہ مہینہ جو سال کا پہلا مہینہ ہے اور اس کا آغاز، اسلامی تاریخ کا آغاز، تاریخ ہجری کا، ایک طرف سے انسان کو یہ پیغام دیتا ہے کہ تیری عمر سے ایک قیمتی سال کم ہو گیا ہے۔ اگرچہ ہم اپنے گمان کے مطابق یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عمر ایک سال بڑھ گئی ہے، ہم ایک سال بڑے ہو گئے ہیں، لیکن حقیقت میں گزشت زمان و گزر زمان انسان کو یہ بتا رہا ہے کہ تیری عمر تدریجاً کم ہو رہی ہے۔ عظیم سرمایہ جو خدا نے انسان کو عمر کے عنوان سے عطا کیا ہے، اور اسے یہ بھی بتایا ہے کہ اس سرمایہ کو کہاں خرچ کرنا ہے۔ انسان اپنی غفلت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے اس عمر گران بہا کو اور گران قدر کو ضائع کر دیتا ہے۔ سرمایہ عمر مقصد خلقت حاصل کرنے کے لیے خدا نے عطا فرمایا ہے۔ وہ مقصد خلقت جس کے لیے ہم پیدا ہوئے، جس کے لیے ہمیں وجود دیا گیا، جس کے لیے ہمیں ہستی دی گئی، جس کی خاطر ہم زمین پر آئے ہیں اور اس دنیا میں موجود ہیں، اس مقصد کے حصول کے لیے متاع گران قدر خدا نے یہ سرمایہ عمر عطا کیا ہے۔ ہر ایک طبیعی عمر لے کر پیدا ہوتا ہے اس پرآشوب و پرحوادث زمانے میں۔ طبیعی عمر کا دورانیہ بھی بہت کم ہے، کسی زمانے میں شاید 100 سال ہوگا، 90 سال ہوگا، بعد میں سنتے تھے 60 سال طبیعی عمر ہے، لیکن پاکستان کے اندر بمشکل 30 سال 40 سال عمر طبیعی ہے۔ اس 30-40 سالہ دورانیے کے اندر انسان نے اتنا لمبا و دشوار سفر طے کرنا ہے، جس سفر کا تصور کر کے امیر کاروان بشر و امیر مومنان، امیر المومنین علیہ السلام، فرماتے ہیں: آہ، لقلت الزاد و طول سفر و بعد المسافہ، افسوس کہ توشہ بہت تھوڑا ہے، سفر بہت طولانی درپیش ہے، وہ فاصلہ بڑا لمبا ہے۔ طولانی فاصلہ جو انسان نے طے کرنا ہے، خاک سے خدا تک کا لمبا سفر انسان نے طے کرنا ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو زمین پہ پیدا کیا اور اس کی منزل لقاء اللہ رکھی ہے، اور فرزند خاک کو حکم دیا ہے کہ تو نے خاک میں جنم لے کر خدا تک پہنچنا ہے. خاک سے خدا تک کا سفر اس مختصر سی عمر میں انسان نے طے کرنا ہے. اور جوں جوں دن گزر رہا ہے، مہینہ و سال گزر رہے ہیں، اس ذخیرہ عمر سے کمی آ رہی ہے، اس کے اندر کمی واقع ہو رہی ہے. اگر ہمارے پاس پیدائش کے وقت 40 سال کا ذخیرہ تھا، 1 سال گزرنے کے بعد 39 سال کا رہ گیا ہے، 2 سال گزرنے کے بعد 38 سال کا رہ گیا ہے، اور اگر آپ 40 سال کے ہو چکے ہیں تو بس یہ ذخیرہ اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے. 50 سال کے اگر ہو چکے ہیں، یہ ذخیرہ اپنی انتہا و اختتام کو پہنچا ہوا ہے. اور یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ذخیرہ تو اپنا گنوا بیٹھا، متاع تو اپنی لٹا بیٹھا، سفر کتنا طے کیا میں نے، پہنچا کہاں ہوں. محرم اپنے ہمراہ انسان کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اے بشر، تیری عمر کا ایک قیمتی سال تیرے ہاتھ سے نکل چکا ہے، باقی ماندہ فرصت میں تو ہوشیار رہ، بیدار ہو، استفادہ کر، اس خسارے سے نکل جس خسارے کی طرف خدا نے قسم کھا کے اشارہ کیا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر کی قسم کہ انسان خسارے میں ہے. یہ قسم بتاتی ہے کہ خسارہ بھی زمانی ہے، چونکہ خدا نے زمانے کی قسم کھائی ہے. والعصر، زمانے کی قسم، انسان خسارے میں ہے، یعنی یہ زمانی خسارہ ہے، اور زمانی خسارہ متاع عمر ہے. عزیزان، ہم سب کی عمر کا 1 سال کم ہو گیا، گزر گیا، اور محاسبہ کریں کہ یہ سال کیسے گزرا. ایک گران قدر سال ہم گزار کے حساب کریں کہ اس کے بدلے میں، اس کے معاوضے میں ہم نے حاصل کیا کیا، آج کیا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور کہاں پہنچے ہیں. محرم اپنے ساتھ یہ پیغام بھی لاتا ہے کہ دین کی خاطر اور ان مقدسات کی خاطر جو خدا نے انسان کے لیے مقرر کی ہیں، انسان کہاں تک آگے جا سکتا ہے. محرم کے اندر ہمیں حکم ہے ائمہ اطہار علیہ السلام کا و معصومین کا، سوگ و عزا کا. سوگ و عزا ایک علامتی عمل ہے کسی حقیقت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے. سوگ و عزا مقصد نہیں ہے، سوگواری ایک علامتی عمل ہے کسی مقصد کی طرف انسان کو متوجہ کرنے کے لیے. محرم انسان کو اس مقصد کی طرف متوجہ کرتا ہے. اس ماہ کے آداب بھی ہیں، ان آداب میں پہلا ادب یہ ہے کہ اس ماہ کی حرمت کا پاس رکھیں. ماہ حرام ہے، محرم الحرام، حرام یعنی حرمت والا مہینہ، احترام والا مہینہ، ایسا احترام والا مہینہ کہ جس کے اندر جنگ و جدال ممنوع ہے. اس زمانے کی حرمت ہے، حرمت ماہ محرم قبل از واقعہ کربلا ہے، یعنی اس سے پہلے کہ واقعہ کربلا واقع ہو، محرم ماہ حرام تھا، صاحب حرمت تھا. لیکن سید الشہداء علیہ السلام کی قربانی سے محرم کا احترام بڑھ گیا، کئی گنا ہو گیا، وہ سب پر اس مہینے کا احترام لازم و واجب ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو صاحب احترام تھیں اور ہیں، ان کی حرمت کی پائمالی ہو رہی ہے. یہ زمانہ حرمت شکن زمانہ ہے. جس زمانے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں حرمت شکن زمانہ ہے. خداوند تبارک و تعالی نے جن امور کو حرمت عطا کی و احترام عطا کیا, نادان بشر کے ہاتھوں وہ احترام پائمال ہو رہا ہے. کسی محترم کا احترام بجا نہیں لایا جا رہا. اور اس میں دشمنان مقدسات دینی اور دشمنان دین و اسلام و مسلمین وہ تو پیش پیش ہیں ہی, لیکن اس حرمت شکنی میں ایک بڑا دخل و ہاتھ مسلمانوں کا ہے. مسلمان اس حرمت شکنی میں دوسروں سے آگے نکل گئے. جس چیز کی حرمت و احترام ہے, جب اس کو متولی اس احترام کا پاس نہ کرے, دشمن سے توقع نہیں کی جا سکتی, وہ محترم کا احترام کرے گا. محرم جسے خدا نے صاحب حرمت ماہ قرار دیا, اور اس صاحب احترام زمانے کے اندر ہر چیز کا احترام ملحوظ رکھنا ہے, لیکن بنو امیہ اور یزید نے مائے حرمت میں سب سے محترم ترین مقدس ترین ہستی کا احترام کو پائمال کیا, یعنی حرمت رسول کو پائمال کیا, حرمت آل رسول کو پائمال کیا, حرمت دین کو پائمال کیا, حرمت اسلام کو پائمال کیا, حرمت قرآن کو پائمال کیا. صاحب حرمت و ذوی الحرمت امور کے احترام کو توڑنا یزیدیت ہے. یزید فرد نہیں, یزید تفکر کا نام ہے, یزید ایک روش کا نام ہے, یزید ایک انداز کا نام ہے. جس تفکر کے اندر محرمات کی حرمت کو پائمال کیا جاتا ہے, یہ یزیدیت کہیں بہت برملا ہے وہ اریان, اور کہیں پنہان اور چھپی ہوئی. شرق و غرب کے اندر محرمات و محترمات کی حرمت کی پیمالی جاری ہے, لیکن اس میں موقع مسلمان دے رہے ہیں, حرمت شکنی مسلمان کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا چند ماہ پہلے شیطان اکبر اور یزید زمان امریکہ جہانخوار و خونخوار و بشرخور نے, وہاں کے ایک پادری نے اعلان کیا کہ وہ علنی طور پر قرآن کو آگ لگائے گا, قرآن کی حرمت شکنی کرے گا. اگرچہ بعد میں انہوں نے اعلان کیا کہ اسے منع کر دیا گیا ہے, اور اس نے خود بھی کہا کہ میں یہ اقدام نہیں کروں گا, لیکن ہو گیا, بعض ریاستوں کے اندر یہ اقدام ہوا, اور مسلمان خاموشی سے تماشا دیکھتے رہے. اس دلیل کے ساتھ اس نے یہ حرمت شکنی کی کہ آج نام نہاد مسلمان دہشت گرد جو بشریت کے قاتل بن گئے ہیں, وہ انسانیت کے اور مسلمانوں کے, یہ قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے یہ کر رہے ہیں, یعنی قرآن کو معاذ اللہ دہشت گردی کی کتاب قرار دے کر اس کو آگ لگانے کی کوشش کی کہ دہشت گردی کا مسودہ ہم جلا رہے ہیں. یہ ایک حیوان صفت پادری نے یہ حرکت انجام دی شوم, اور اس کی دیکھا دیکھی چند اور ریاستوں کے اندر اور شہروں کے اندر یہ عمل انجام پایا. لیکن کس نے قرآن کو دہشت گردی کی کتاب کے طور پر متعارف کروایا دنیا میں؟ انہی نے جو خود کو صاحب قرآن کہتے ہیں، انہی نے جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، انہی نے جنہوں نے اپنا ظاہر حلیہ مسلمانوں والا بنایا ہوا ہے. عزیزان، قرآن کی بے حرمتی کا موجب یہی بنے جنہوں نے قرآن اور اسلام کے نام پر ایسے ننگین اعمال و خونخارانہ اعمال انجام دیے، جس کی وجہ سے آج قرآن کی حرمت کی پائمالی ہو رہی ہے. یزیدیت اسی چیز کا نام ہے، حرمت شکنی کا نام، حرمت کی پائمالی کا نام، حرمت کو روندنے کا نام، احترام کو توڑنے کا نام. لیکن محرم یہ پیغام دیتا ہے کہ محرم یزید کا نہیں بلکہ حسین کا ہے. بنو امیہ نے بڑی کوشش کی کہ محرم و عاشورہ کو یزیدی قرار دیں، چونکہ یزید نے عاشورہ کو جشن منایا، خوشی منائی، اور بعد میں بنو امیہ نے باقاعدہ عاشورہ کے لیے فضائل ذکر کرنا شروع کیے. عاشورہ ان کے نزدیک مقدس دن ہے، اس کا روزہ رکھنا بہت ثواب کی بات ہے، اس دن جشن منانا ثواب کا کام ہے. آج بھی یزیدی تفکر بعض جگہ پر نظر آتا ہے کہ عاشورہ جشن کا دن ہے، چونکہ بنو امیہ یہی چاہتے تھے اسے جشن کا دن بنا دیں. لیکن ان کی ہزار کوششوں کے باوجود عاشورہ آج بھی حسینی ہے اور محرم آج بھی حسینی ہے. محرم میں صاحب حرمت ماہ کی حرمت شکنی و آل رسول کی حرمت شکنی اگر یزید نے کی و نسل یزید نے، تو آل رسول و پیروان حسین ابن علی آج بھی ان حرمتوں کی پاسداری کے لیے تیار ہیں. محرم کے پاسبان موجود ہیں، رسول کی حرمت کے پاسبان موجود ہیں، آل رسول کے احترام کے پاسبان موجود ہیں. محرم کا پیغام پیروان دین کو، پیروان رسول اللہ کو، پیروان آل رسول کو، وہ پیروان قرآن کو یہ ہے کہ نہ یزیدیت ختم ہوئی ہے، نہ یزید ختم ہوئے ہیں، نہ حرمتوں کی پائمالی ختم ہوئی ہے، نہ حرمت شکنیاں ختم ہوئی ہیں. لیکن جب بھی کوئی یزید اٹھ کر محرمات کی حرمت کی پائمالی کرے، اسی وقت حسین ابن علی نکل کر حرمتوں کی پاسداری کرتے ہیں، احترامات کی پاسداری کرتے ہیں. آج اگر دین کا احترام ہے، قرآن کا احترام ہے، رسول اللہ کے نام کا احترام ہے، خدا کے نام کا احترام ہے، اس حرمت کا پاسدار اعظم حسین ابن علی ہے. یہ حرمت رہین منت حسین ابن علی ہے. اگر حسین ابن علی نہ ہوتے، حرمت شکنی دین بن جاتی، حرمت کی پائمالی اسلام بن چکی ہوتی، حرمت کی پائمالی مقدس ہو چکی ہوتی. لیکن عزیزان، حرمتوں کو بچانا، حرمتوں کی پاسداری کرنا اور حرمت شکنوں کو نابود کرنے کے لیے انسان کو سخت دشوار راستوں سے طے چلنا پڑتا ہے. عزاداری جو ادب محرم ہے، وہ سوگواری جو ادب محرم ہے، وہ فریضہ، اس کا مقصد فقط رسم ادا کرنا نہیں ہے. سنتے ہیں بعض اوقات مومنین کی زبان سے کہ بہت قدیم سے ہمارے ہاں ایک آبائی سلسلہ عزا برپا ہے، یہ مجلس ہمارے آبا کی یادگار ہے. نہ عزیزان، یہ مجلس زینب اولیاء کی یادگار ہے، یہ مجلس حسین ابن علی کی یادگار ہے، یہ مجلس در حقیقت حرمتوں کی پاسداری کی یادگار ہے. یہ عزاداریاں فقط رسم نہیں ہے، فقط رسومات نہیں ہے، فقط کلچر نہیں ہے، ان عزاداریوں کا مقصد ہر زمانے کی یزیدیت کے مقابلے میں قیام کر کے خدا نے جن چیزوں کو حرمت عطا کی ہے ان کی حرمتوں کو بچانے کا نام ہے. اسی دنیا میں باشعور عزادار بھی رہتے ہیں، ان عزاداروں نے سید الشہداء علیہ السلام کے روز ولادت کو روز پاسدار اعلان کیا ہے. ایران میں 3 شعبان المعظم، معلوم ہے نا 3 شعبان کون سا دن ہے؟ 3 شعبان روز ولادت با سعادت سرور شہیدان سید و سالار شہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا روز ولادت ہے.
صلی علی محمد و آلہ.
اس دن کو کیا نام دیا جائے؟ ایک وہ قوم ہے جو اس دن قوالی سن لیتی ہے، ایک وہ قوم ہے جو اس دن مجرا کرا لیتی ہے، ہے نا، ایسے لوگ جشن مناتے ہیں. یعنی پاسدار دین، پاسدار اسلام، پاسدار توحید کے روز ولادت کو گناہ اور معصیت کا دن قرار دیتے ہیں. حسین پاسدار دین ہیں، حسین پاسبان توحید ہیں، حسین پاسبان حرمت اسلام ہیں، وہ حسین پاسبان حرمت بشر ہے. پاسدار حرمت بشر کے دن گناہ کرتے ہیں، مجرا کرا کے جشن منا رہے ہیں، بس کیک کاٹ لیتے ہیں. اگر حق ادا کرنا ہے کہ نہیں ہو سکتا، اس دن کا حق ہم سے ادا نہیں ہو سکتا، اگر حق ادا کرنا ہے اور سید الشہداء کی ولادت کا جشن منانا ہے، اعلان کرو پوری دنیا کو کہ آج روز ولادت پاسدار اعظم ہے اور آج روز عہد ہے. حسین ابن علی کے ساتھ بنام حسین خدا سے عہد کریں کہ اے پروردگار، جب تک جان میں جان ہے، راہ حسین ابن علی کو طے کرتے ہوئے کسی یزید کو دین کی حرمت کی پائمالی کی اجازت نہیں دیں گے. اس وقت ایک یزید تھا دمشق میں، ایک خاندان سے، ایک نسب سے، اور اس کے مقابلے میں حسین ابن علی نے قیام کیا. آج جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ شجرہ طیبہ حسینیت رنگ لایا ہے اور گلی گلی آج ذکر حسین ابن علی ہو رہا ہے، کریا کریا ذکر حسین ابن علی ہو رہا ہے. آج پاکستان کی تاریخ کے مطابق اور حکومتی اعلان کے مطابق محرم کی پہلی تاریخ گزر رہی ہے، بعض جگہوں پر آج محرم کی 2 ہے. پوری دنیا میں جا کر دیکھ لیں، آج کوئی ملک، کوئی سرزمین اس خطہ گیتی پر ایسی نہیں ہے جس کے اوپر کسی کونے میں حسین ابن علی کا ذکر نہ ہو رہا ہو. جبکہ آپ سب جانتے ہیں کہ کاروان حسین سے جو بچ گئے وہ اتنے کم افراد تھے، ایک فرزند حسین ابن علی اور ایک خواہر گران قدر حسین ابن علی، لیکن اس کے باوجود آج اولاد حسین بھی ہر جگہ موجود ہے اور ذکر حسین بھی ہر جگہ موجود ہے. اولاد حسین علی ابن حسین سے چلی ہے، لیکن نام حسین زینب بنت علی کی کوششوں کا نتیجہ ہے. اگر ایک خاتون جو مصیبت زدہ ہے کربلا کے اندر، تنہا اتنا عظیم کارنامہ انجام دیتی ہے کہ 1400 سال طولانی تحریک حسینیت کی آغاز کر دیتی ہے. ایک بیٹی علی کی جو کربلا میں بچ گئی, اور ایک فرزند حسین ابن علی کا جو کربلا میں بچ گیا. اگر انہوں نے حسینیت کو فرد فرد تک پہنچا دیا و گلی گلی تک پہنچا دیا, اب ذرا خود سوچ لو کہ کوفیوں میں کتنے یزیدی تھے اس وقت بچ گئے, اور کتنے شام میں یزیدی موجود تھے. تو کیا انہوں نے یزیدیت نہیں پھیلائی؟ کیا انہوں نے یزیدیت کا پرچار نہیں کیا؟ اگر ایک مبلغہ کربلا حسین ابن علی کو پوری دنیا میں متعارف کرا سکتی ہے, تو دمشق اور کوفہ اور مدینہ اور مکہ اور بصرہ و مصر جو بھرے ہوئے تھے یزیدیت سے, کیا انہوں نے یزیدیت کا پرچار نہیں کیا؟ کیا آج یزیدیت موجود نہیں ہے؟ اس وقت ایک یزید دمشق میں تھا, آج اس دنیا کا ہر شہر دمشق کا نقشہ پیش کر رہا ہے. آج ہر ایوان کے اندر, ہر حکومت کے اندر یزیدی بیٹھے ہوئے ہیں, خواہ وہ عالمی نظام کے حکمران ہوں, وہ علاقائی نظام کے حکمران ہوں, وہ کسی خاص ملک کے حکمران ہوں, وہ وفاق کے حکمران ہوں, وہ صوبوں کے حکمران ہوں, وہ مشرق کے حکمران ہوں, وہ مغرب کے حکمران ہوں, راہ یزیدیت پر گامزن ہیں, حرمتوں کو پائمال کر رہی ہیں. حرمتوں کو جب پائمال ہوتے دیکھ کر اگر چپ ہو جائے, جو بیٹھ جائے, خاموش ہو جائے, وہ لشکر یزید کا حصہ ہے. جو حرمتوں کی پائمالی پہ خاموش رہ جائے. کن کن چیزوں کے احترام ہیں؟ محرم الحرام ہے. محرم الحرام یعنی حرمت کا مہینہ, احترام کا مہینہ. احترام کے مہینہ, پاسدار حرمت اسلام کا مہینہ, حسین ابن علی کا مہینہ, زینب علیا کا مہینہ, اولاد علی و فاطمہ کا مہینہ ہمیں بتا رہا ہے حرمتوں کا پاسبانی کریں, حرمتوں کی پاسداری کریں. لیکن پہلے دیکھ لو کہ محترم کیا کیا ہیں, صاحب حرمت کیا ہیں. پہلے ہمیں یہ تو پتا چلے کہ کس کا احترام ہے اور کس کا احترام پائمال ہو رہا ہے. انسانیت صاحب حرمت ہے. خدا نے بشر کو احترام عطا کیا ہے. انسان, ہر انسان محترم ہے, ہر انسان صاحب احترام ہے, مگر یہ کہ خود ایسا عمل کرے جس سے اپنا احترام گنوا بیٹھے. ہیں ایسے اعمال دین نے ذکر کیے ہیں کہ اگر کوئی بشر ان اعمال کا مرتکب ہوتا ہے اپنی حرمت کھو بیٹھتا ہے. دین نے پیدائشی طور پر حرمت عطا کی ہے انسان کو. بشر خواہ مسلمان ہو یا نہ ہو صاحب احترام ہے. کسی بھی دین کا پیروکار ہو صاحب احترام ہے. کسی دین کا بھی پیروکار نہ ہو تو بھی صاحب احترام ہے. جب تک کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا, جب تک کوئی ایسا عمل نہیں کرتا, ایسا جرم نہیں کرتا جس کے نتیجے میں اپنا احترام ضائع کر بیٹھتا ہے, اپنا انسانی احترام. پہلی صاحب حرمت چیز انسانیت ہے. دوسری صاحب حرمت چیز اسلام ہے, دین ہے, مقدسات دین ہیں. اور وہ چیزیں جن کو دین نے حرمت عطا کی ہے, جن کو دین نے احترام عطا کیا ہے. آپ کی سرزمین صاحب حرمت ہے, آپ کی مملکت صاحب حرمت ہے, آپ کی قوم صاحب حرمت ہے, ان سب کا احترام ہے. ان میں سے اگر کسی پر بھی تجاوز ہو, ظلم ہو, تعدی ہو, اس کی حرمت کی پائمالی ہو, اس کے احترام کو بچانا حسینیت ہے. عزیزان، آج مملکت پاکستان میں جس ملک میں آج ہم پہلی محرم کا آغاز کر رہے ہیں، آپ دیکھتے رہے کہ مجالس کس ماحول میں ہو رہی ہیں، عزاداری کس ماحول میں ہو رہی ہے، آج جس ماحول میں عزاداری ہو رہی ہے بالکل وہی ماحول ہے جس ماحول میں پہلی مجلس عزا برپا ہوئی کربلا کے بعد۔ پہلی مجلس عزا کہاں برپا ہوئی؟ بازار کوفہ میں، بازار کوفہ میں بنت علی نے برپا کی وہ مجلس پڑی۔ کیا وہی سما آج نہیں لگ رہا؟ کون لوگ تھے کوفہ میں؟ کن کو خطاب کر رہی تھی وہ مجلس؟ کس کے سامنے پڑھ رہی تھی؟ کچھ تماشائیوں کے سامنے جو تماشا دیکھنے آئے تھے، جن کے اندر اعلان کیا گیا تھا کہ کچھ حکومت کے باغی پکڑے گئے ہیں اور انہیں اسیر کر کے دارالعمارہ لے جایا جا رہا ہے۔ لوگ آئے تماشا دیکھنے کے لیے، اور کچھ یزیدی عبیداللہ کے پیروکار کوفی، یہ لوگ آئے اور بنت علی نے ان کے سامنے پہلی مجلس پڑھی کربلا کے بعد، پہلی ذاکری کی کربلا کے بعد، پہلا خطبہ دیا کربلا کے بعد۔ آج اگر اپنے ملک کا ماحول دیکھیں وہی سما ہے، مجالس کو خطرہ، عزاداری کو خطرہ، مزاروں کو خطرہ، مقبروں کو خطرہ، مساجد کو خطرہ، امام جمعہ کو خطرہ، نماز جمعہ کو خطرہ، نماز جماعت کو خطرہ، جلوس عزا کو خطرہ، ہر چیز خطر میں ہے۔ کس کی طرف سے؟ یزیدیت کی طرف سے۔ یزیدیت جس نے آج ساری حرمتوں کو پائمال کر دیا، نہ کسی بزرگ ولی کا مزار چھوڑا، نہ کسی نمازی کو بخشا، کسی فرقے کے پیروکار کو نہیں بخشا۔ ہر وہ چیز جس کو دین نے اور خدا نے حرمت دی تھی اس کی حرمت کو پائمال کر دیا۔ کچھ ظالموں کی سرپرستی میں اور کچھ تماشائیوں کے نرغے میں یزیدیت اور قاتلین کربلا ایک بریکٹ میں ہوتے ہیں ہمیشہ۔ ایک طرف ظالم ان کی سرپرستی کر رہے ہوتے ہیں اور ایک طرف کچھ لوگ ان کا تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پاسدار حرمت دین سید الشہداء میدان کربلا میں جب اپنا فریضہ ادا کر دیا، شب عاشور اپنی خواہر گران قدر کو وصیتیں کی، شب عاشور تک جناب زینب کبریٰ کی حالت بڑی غیر تھی، شب عاشور تک اپنے بھائی کی شہادت کی خبر سن کر مدہوش ہو گئیں، بے ہوش ہو گئیں۔ سید الشہداء ہوش میں لائے اور کچھ وصیتیں کی۔ شہید مطہری رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں سید الشہداء نے اپنی بہن سے ایسی باتیں کی کہ اس کے بعد وہ حوصلہ ملا زینب اولیاء کو، جس کا مظاہرہ کوئی مرد بھی نہیں کر سکتا تاریخ میں۔ پھر بڑے بڑے مارکوں میں نہیں گھبرائی، پریشان نہیں ہوئی۔ یعنی در حقیقت وہ ذمہ داری جو سید الشہداء پاسدار اعظم دین نے کربلا تک پہنچائی تھی، اور اب وقت شہادت ہے اور شب عاشور شب شہادت ہے، آخری شب وہ ذمہ داری اپنی بہن کو سونپی اور اپنے فرزند کو سونپی۔ یعنی دین کی پاسداری کا کام بنت علی کو سپرد کیا۔ جناب زینب اولیا پاسدار اسلام بن گئی، پاسبان دین بن گئی. جہاں پر بھی مشاہدہ کیا کہ کوئی حرمت شکنی کر رہا ہے، جس حال میں تھی بی بی بول اٹھی. یزید کے دربار میں جب سر اقدس سید الشہداء لایا گیا تشت میں رکھ کر، اور وہ لعین خیزران کی چھڑی لے کر حرمت سے، محرمات سے اور حرمت آل رسول سے کھیل رہا تھا، حرمت شکنی کر رہا تھا، بول پڑی بنت علی، بول پڑی. عزیزان، بولنے کا وقت نہیں تھا وہ. اس وقت بی بی کے ہاتھ رسیوں میں بندھے ہوئے تھے، اس وقت بی بی کے سر پہ رضا نہیں تھی، اس وقت بی بی کئی دن کی بھوکی تھی، اس وقت بی بی سفر کی تھکاوٹ سے چور چور تھی، اس وقت بی بی اپنے بیٹے اور بھائی کربلا میں ذبح کروا کے آ گئی تھی. ایک خاتون کے لیے وہ منظر پاسداری کا نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود دیکھا کہ یہاں حرمت شکنی ہو رہی ہے، بول پڑی. جو بھی احترام پامال کر رہا ہے، سنت زینبی ازاداری ہے. ازاداری فقط عزیزان مجلس پڑھ لینا، مجلس سن لینا، آنسو بہا لینا، سینہ پیٹ لینے کو نہیں کہتے، بلکہ ازاداری نام ہے کہ جب بھی کسی یزید یا یزیدی کو حرمت دین کو پامال کرتے دیکھو، اگرچہ تمہارے ہاتھ رسیوں میں جکڑے ہوئے ہو، پھر بھی زبان کھولو، لب کھولو اور اس کو پکار کے کہو کہ خبردار، میں پاسدار دین اسلام ہوں. میری گردن تو جا سکتی ہے، لیکن میں دین کی حرمت کی پائمالی پہ خاموش نہیں رہ سکتا. بی بی وہاں وہاں بولی جہاں بولنے کے حالات نہیں تھے. محرم اپنے ہمراہ یہ پیغام لاتا ہے، محرم ماہ پاسداری دین ہے، ماہ پاسبانی دین ہے، ماہ تحفظ حرمت دین ہے. ماہ مبارزہ ہے حرمت شکنوں کے خلاف، حرمت کو پائمال کرنے والوں کے خلاف، کہ آج یہ دنیا بھری پڑی ہے حرمت شکنوں سے. اپنے ملک کو دیکھ لیں اور پوری دنیا کو دیکھ لیں. کوفی اس کردار کا نام ہے جسے کوئی پرواہ نہیں ہے. حرمت کسی کی پائمال ہوتی ہے تو ہوتی رہے، کوفی کے پیٹ میں کھانا جانا چاہیے. کوفی اس انسان کا نام ہے اور اس انسان نما کا نام ہے، اس انسان نما حیوان کا نام ہے کہ جس کے سامنے آل رسول کی حرمت پائمال ہوتی رہے، یہ اپنا دسترخوان سجا کے بیٹھا ہوتا ہے. کوفی اس حیوان کا نام ہے، اس جانور کا نام ہے کہ جسے کسی کی پرواہ نہیں، نہ دین کی، نہ دین کے پاسبانوں کی، نہ دین کے پاسداروں کی، نہ قرآن کی، نہ آل رسول کی. اسے فکر ہے تو صرف اپنی معیشت کی اور اپنی جاب کی. ماہ محرم ایسے انسانوں کا ماہ نہیں ہے، ایسے انسانوں کا مہینہ نہیں ہے. محرم بے ضمیروں کا مہینہ نہیں ہے، زندہ ضمیروں کا مہینہ ہے. زندہ ضمیروں کا مہینہ ہے. اس پیغام محرم کو عزاداری نے عام کرنا ہے. عزاداری اسی روح کا نام ہے. یزیدیت ایک چین کی طرح آپس میں مل گئی ہے. اگر خداوند تبارک و تعالی نے توفیق دی اور صحت و حیات ہوئی اور یہ ایام عزا آخر تک ہم پہنچ گئے. عرض کروں گا آپ کی خدمت میں یہاں بھی اور دوسری مجالس میں بھی کہ اس وقت یزیدیت دین کی حرمت شکنی کے لیے کیا کیا نقشے بنا رہی ہے, کیا منصوبے ہیں اس کے. ایک چین کی طرح مربوط ہو گئی آپس میں, عالمی یزیدیت, علاقائی یزیدیت اور ملکی یزیدیت, پاکستانی یزیدیت, مشرقی یزیدیت, عربی یزیدیت, مغربی یزیدیت, یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے ہیں, اپنے منصوبے بھی برملا کر دیے. آج حرمت دین زیادہ خطرے میں ہے, اس کے لیے پاسداران دین یعنی آزاداران, آزادار یعنی پاسدار دین, آزادار یعنی پاسبان دین, آزادار یعنی محافظ دین, محافظ حرمت دین. آزادار کا فریضہ بڑھ جاتا ہے, فقط رسم ادا کر دینا کافی نہیں. اس سلسلہ مجالس کے لیے اگر خدا کی تائید شامل حال رہی اور جاری رہا یہ سلسلہ زندگی ہوئی, آپ کی خدمت میں جو موضوع انتخاب کیا ہے اور سرنامہ سخن جس کو قرار دیا ہے وہ فرمان گرامی ہے سید الشہداء علیہ السلام کا, پاسدار اعظم حرمت دین کا فرمان جو آپ نے سفر کربلا اور نہضت کربلا اور تحریک کربلا کے دوران بیان فرمایا. امام علیہ السلام نے مدینہ سے عصر عاشور تک اپنے قیام اور اپنے خروج کے مقاصد اور اہداف بیان کیے ہیں جو کچھ عرصہ سے جہاں توفیق ہوتی ہے موضوع مجلس قرار پاتے ہیں. مجھے یاد ہے چند روز چند سال پہلے بھی یا ایک دو سال پہلے بھی اسی مکان میں اور اسی عزا خانے میں تو سادات نے یہاں برپا کیا ہے اور انشاءاللہ خدا اس کو جاری و ساری رکھے انشاءاللہ اور قائم و دائم رکھے اور خدا اس کے بانیوں کو توفیق عطا فرمائے. یہیں پر آپ کی خدمت میں سید الشہداء علیہ السلام کا ایک فرمان جو مدینے میں آپ نے بیان فرمایا تھا بیان کیا اور اس کے متعلق کچھ گزارشات عرض کی تھیں. اس وضاحت کے ساتھ کہ شاہ صاحب نے ابھی اعلان میں بھی اور میں تو اشتہار نہیں پڑھا لیکن چند لوگوں نے پڑھا اور مجھے سنایا کہ اشتہار میں آپ کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھا ہوا ہے. اب یہ بھی پاکستان میں ایک رائج چیز ہے, البتہ یہاں کی مشکل ہمیں سمجھ میں آتی ہے چونکہ پچھلے سال ایک بزرگوار آئے یہاں مجلس پڑھ کے گئے, وہ واقعاً ڈاکٹر تھے, وہ حقیقتاً ڈاکٹر تھے. اب سادات بزرگوار نے یہ خیال کیا کہ پچھلے سال ڈاکٹر تھے, اس سال طالب علم آئے تو مجلس کا گراف نیچے آ جائے گا, تو کیوں نہ ان کو بھی ڈاکٹر کہہ دیں. میں ایک طالب علم ہوں بس, اور کچھ بھی نہیں ہوں, نہ حجت الاسلام ہوں اور نہ ڈاکٹر ہوں, کچھ بھی نہیں ہوں, ایک طالب علم ہوں دین کا, چھوٹا سا ادنا سا اور آپ مومنین کا خدمت گزار اگر خدا اس کے قابل سمجھے تو. خادم دین ہونا معمولی کام نہیں ہے, شاید ہم اس قابل بھی نہ ہوں کہ خدمت کر سکیں دین کی یا آپ کی. ایک سلسلہ تاکہ ہم سید الشہداء علیہ السلام کی زبان مبارک سے کربلا کو سمجھیں. کربلا کئی ہیں یہ ذہن میں رکھیے گا, میں ہر مجلس میں تقریباً کہتا ہوں ہر دفعہ جب مومنین کی خدمت میں حضور کا موقع ملتا ہے کہ کربلا ایک نہیں ہے, ہر ایک کی ایک الگ کربلا ہے, ہر ایک کی ایک الگ کربلا ہے. خطیبوں کی الگ کربلا ہے, ذاکروں کی الگ کربلا ہے, ماتمیوں کی الگ کربلا ہے، نواخانوں کی الگ کربلا ہے، نعرے لگانے والوں کی الگ کربلا ہے، ہر ایک کی نظروں میں ایک الگ کربلا ہے. ان ساری کربلاؤں میں ایک حسین ابن علی کی کربلا ہے. میں نہیں چاہتا آپ کی خدمت میں وہ کربلا پیش کروں جو میں نے بنا رکھی ہے، وہ کربلا پیش کرنا چاہتا ہوں جو حسین ابن علی نے سجا رکھی ہے. چند سال پیش جب زیارات کا شرف نصیب ہوا، ایک بزرگ عالم کی خدمت میں گئے زیارات کے لیے. خداوند تعالی سب کو انشاءاللہ شرف زیارت سید الشہداء نصیب فرمائے. ان کی خدمت میں گئے زیارات کے لیے، مقامات مقدسہ میں، کربلا میں گئے. انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے، بڑے آداب کے ساتھ زیارات کروائیں. ہم بھی ان کے ساتھ تھے. وہاں جس حرم میں جاتے وہاں تفصیلات کچھ لکھی ہوتی، کچھ وہ بیان کر دیتے، حرم کی جغرافیائی تفصیلات یا عمارت کی یا دیگر. اور اکثر حرم جو بنے ہوئے ہیں ان کے اوپر تختی بھی لگی ہوئی ہے کہ کس نے بنائے ہیں یہ، چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت تک عمل قبول نہیں ہوتا جب تک ہماری تختی نہ لگے. تختی ہونا ضروری ہے. لہذا جن جنہوں نے حرم بنایا، جو کمرہ بنایا اوپر تختی لگا دی، جس نے گیٹ لگایا وہاں تختی لگا دی، جس نے کچھ بھی کیا وہاں تختی لگی ہوئی ہے، وہ تختیاں لگی ہوئی تھیں. اور اکثر تختیاں اگر آپ انشاءاللہ جائیں مشرف ہوں یا گئے ہیں تو دیکھا ہوگا لکھا ہوا ہے ان کے اوپر کہ یہ حرم اور یہ گنبد اور یہ منار یہ فلاں صفوی بادشاہ نے بنایا تھا، یہ قاچاری بادشاہ نے بنایا تھا، پرانے ایرانی بادشاہ، یہ فلاں شہنشاہ نے بنایا تھا. اس طرح ہر حرم کے اوپر تختی لگی ہوئی ہے. ہم پڑھتے گئے وہ سب کچھ، دیکھتے گئے. آخر میں جب زیارات ختم ہوئی کربلا کی، تو اس بزرگ عالم سے کہا کہ خدا انہیں صحت و سلامتی دے. میں نے ان سے عرض کیا، ایک طالب علمانہ عرض، کہ بزرگوار آپ نے جو دکھایا ہے یہ تو شہوں کی بنی ہوئی کربلا ہے، یہ شہنشاہوں کی بنی ہوئی کربلا ہے، میں تو حسین ابن علی کی کربلا دیکھنے آیا تھا. حسین ابن علی کی کربلا دکھاؤ. زائرین حسین ابن علی کی کربلا دیکھنے جاتے ہیں، نہ تاجروں کی کربلا، نہ شاہوں کی کربلا، نہ شہنشاہوں کی کربلا، بلکہ اس کی کربلا دیکھنا چاہتے ہیں کہ شہنشاہ جس کے در پہ دربان نظر آتے ہیں، اس کی کربلا دیکھنے جاتے ہیں. حسین ابن علی کی کربلا بہت زیبا، وہ بڑی حسین کربلا ہے. یہ میرے الفاظ نہیں، یہ بنت علی کے الفاظ ہیں. جب عبیداللہ نے پوچھا کہ بتائیں خدا کو کیسے پایا کربلا میں، کیف رأیت صنع، صنع خدا کیسے دیکھی، خدا کا کرنا کیسے دیکھا، بی بی اسی حالت میں رسیوں کے اندر ہاتھ بندھے ہوئے، اور فرماتی ہیں رأیتہ جمیلا، خدا کی قسم اللہ کو کربلا میں بہت زیبا دیکھا، بہت خوبصورت پایا، بڑا حسین خدا تھا، بڑا حسین خدا تھا. حسین کی کربلا حسین ابن علی سے سنے عزیزان. ہر ایک نے اپنے تئیں بنا رکھی، شاعروں نے اپنی کربلا بنا رکھی ہے اپنے تخیل کی مدد سے، مورخین نے اپنی کربلا بنا رکھی ہے، حکومتوں نے اپنی کربلا بنا رکھی ہے، ذاکر خطیب نے اپنی کربلا بنا رکھی ہے. لیکن آئے کلام حسین سے پوچھیں کہ حسین کی کربلا کیا ہے. سید الشہداء علیہ السلام نے ایک بہت اہم فرمان جاری کیا مدینہ روانگی سے پہلے، ابھی مدینہ ہی میں تھے، چند اہم بیان جاری کیے. ایک یزید کے گورنر کے دفتر میں جا کر، ولید کے دفتر میں جا کر اس کو بیان کیا. ایک ان کا سیاسی مشاور مروان، اس سے ملاقات ہوئی، اس کے سامنے بیان فرمایا. ایک بیان روزہ رسول کی زیارت کے وقت بیان فرمایا، یہ سب نہضت کربلا کے بیانات ہیں. ایک بیان اپنے بھائی جناب محمد ابن حنفیہ کے سامنے بیان فرمایا، کہ یہ بیان ہو چکے ہیں گزشتہ پروگراموں میں. آج ایک اور بیان جو خود اپنے ایک اور بھائی کے سوال کے جواب میں یا ان سے ملاقات میں بیان فرمایا. سید الشہداء علیہ السلام کے ایک اور بھائی تھے جن کا نام عموماً نہیں جانتے مومنین، کہ ہمیں اولاد امیر المومنین کی زیادہ معرفت نہیں ہے، فقط تین بھائیوں کا تذکرہ سنتے ہیں، چوتھے کا کبھی کبھی بیچ میں نام آ جاتا ہے، محمد ابن حنفیہ کا. حضرت ابو الفضل کو جانتے ہیں، حضرت عباس علیہ السلام کو اور حسنین علیہ السلام، یہ نام تو سنتے ہیں کثرت سے، لیکن اس کے علاوہ اولاد امیر المومنین کے نام ہمیں معلوم نہیں ہے. اولاد امیر المومنین میں، علی علیہ السلام کی اولاد میں ایک اور فرزند تھے جنہوں نے یہ روایت نقل کی ہے. یہ روایت میں جو کتاب ہمیشہ آپ کی خدمت میں اس سے نقل کرتا رہتا ہوں، ایک انسائیکلوپیڈیا ہے امام حسین علیہ السلام کے فرامین کا، اس کا عربی نام ہے موسوعۃ کلمات الامام الحسین، فارسی نام ہے اس کا فرہنگ جامع سخنان امام حسین علیہ السلام، اور اردو نام ہے اس کا، انگلش نام، انسائیکلوپیڈیا امام حسین علیہ السلام کے فرامین کا، جامع ترین فرامین، یعنی جتنے بھی فرامین امام علیہ السلام نے عمر بھر میں بچپن سے لے کر شہادت تک جو کچھ بیان فرمایا ہے وہ سارا اس کتاب میں موجود ہے. نہضت کربلا کے فرامین ہمارا موضوع بحث ہے، کہ نہضت کربلا میں امام علیہ السلام نے کیا کیا بیان فرمایا، تاکہ ہم خود امام علیہ السلام کی زبانی سمجھیں کہ یہ قیام کیوں پیش آیا اور اس کے مقاصد کیا تھے. یہ بیان ہے، یہ پیغام ہے محمد ابن عمر، راوی ہیں اس حدیث کے، محمد ابن عمر. عمر امام حسین علیہ السلام کے بھائی کا نام ہے، امیر المومنین علیہ السلام کے فرزند کا. انہوں نے کہا ہے کہ میں نے اپنے والد عمر ابن علی ابن ابی طالب سے سنا، امیر المومنین کے متعدد اولاد میں سے ایک فرزند کا نام عمر تھا، عمر ابن علی ابن ابی طالب، یہ اصلی راوی ہیں اس قول کے، اور ان کے بیٹے ہیں محمد ابن عمر جنہوں نے یہ روایت نقل کی ہے اس کتاب سے، میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے والد یعنی عمر ابن ابی طالب، امیر المومنین کے فرزند جن کا نام عمر تھا، یہ میرے مامو آل عقیل، عقیل کی اولاد سے، چونکہ وہ ان کے مامو بنتے ہیں عقیل، آل عقیل، انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ ایک دن آل عقیل کے ساتھ یعنی ہمارے مامو کے ساتھ نشست تھی امام حسین علیہ السلام کی، گفتگو ہو رہی تھی. امام علیہ السلام مدینہ میں تھے اور یزید کی بیعت کا انکار کر چکے تھے اس وقت، ان دنوں کی بات ہے، یزید نے مطالبہ بیعت کیا اور امام علیہ السلام ٹھکرا چکے تھے. ٹھکرانے کے بعد آل عقیل کے ساتھ گفتگو کی، عقیل تو معلوم ہے کون ہے جی، عقیل سید الشہداء کے، عقیل عقیل مسلم نا، چچا عقیل ابن ابی طالب امیر المومنین کے بھائی ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے چچا ہیں، ان کی اولاد. چچا کی اولاد جو ماموں بھی بنتے تھے ان کے, ان سے کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی نشست تھی بیعت کے انکار کے بعد. مختلف لوگ, کچھ تو ڈر گئے مدینے کے اندر, ملنا ہی چھوڑ دیا کہ حالات خراب ہو رہے ہیں, کچھ مدینے سے نکل گئے باہر, کام کوئی نہیں تھا لیکن پیش آ جاتا ہے ایسے موقعوں پہ کام انسان کو, کچھ نکل گئے باہر, کچھ لوگوں سے امام علیہ السلام نے ملاقات کی, کچھ امام کی ملاقات کو آئے, مختلف لوگ تھے مختلف مزاجوں کے. ان کے ساتھ آل عقیل یعنی عقیل کی اولاد جو تھی بیٹے, ان کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی نشست تھی اپنے چچا زاد بھائیوں کے ساتھ. اس وقت سید الشہداء کے بھائی جو ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان سے نشست ہو چکی ہے اور انہیں امام علیہ السلام دعوت دے چکے ہیں کہ او میرے ساتھ آپ بھی شریک ہو جاؤ کہ ان میں سے کچھ آئے اور کربلا میں شہید بھی ہوئے ہیں. اولاد عقیل کربلا میں بہت سارے شہید بھی ہوئے, انشاءاللہ کبھی فرصت ملے تو آپ کو یہ تفصیل بھی بتائی جائے کہ کربلا میں بنو ہاشم میں سے کون کون تھا, کون شہید ہوا, کس سلسلے سے تعلق رکھتا تھا, یہ ساری چیزیں جاننے کی ہیں, معلوم ہونا چاہیے مومنین کو. 60-60 سال سے مجلس سنتے آ رہے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ بنو ہاشم میں سے کون کون کربلا میں تھے. بھائی عمر ابن ابی طالب, عمر ابن علی ابن ابی طالب اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کی کہ میں آپ پر فدا ہو جاؤں, میں نے اپنے بھائی جناب حسن مجتبیٰ سے کچھ سنا ہے. ذہن میں ہے نا مطلب کیا عرض کر رہا ہوں, مخلوط نہیں کر دینا آپس میں. سید الشہداء کے ایک بھائی ہیں جن کا نام عمر ہے, یہ آئے امام حسین علیہ السلام کے پاس مدینے میں جب بیعت کا انکار کر چکے. انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ کس موقع میں آیا, اس موقع پہ آیا کہ جب آل عقیل کے ساتھ اجلاس ختم ہو چکا تھا, میٹنگ ختم ہو چکی تھی اور ان سے سید الشہداء کی نشست برخاست ہو گئی, جو کچھ انہیں کہنا تھا کہہ دیا. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ اب امام حسین علیہ السلام فارغ ہیں تو میں آگے بڑھا اور بھائی کی خدمت میں کچھ عرض کرنا چاہا اور ادب سے احترام بجا لا کر عرض کیا کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں, میں نے اپنے بڑے بھائی یعنی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے آپ کے بارے میں کچھ سنا ہے جس کی وجہ سے پریشان ہوں. یعنی ایک طرف سے وہ بات جو میرے ذہن میں ہے میں نے امام حسن مجتبیٰ سے جو سنی, اور دوسری طرف سے آج جو آپ نے بیعت کا انکار کر دیا, جب ان دونوں واقعات کو میں آپس میں ملاتا ہوں تو مجھے خوف آتا ہے, مجھے ڈر لگ رہا ہے. اب آپ کے ذہن میں بات آ گئی ہوگی کہ انہوں نے امام حسن مجتبیٰ سے کیا سنا ہوگا. امام علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ان سے کہ بتاؤ کیا سنا تھا, توجہ فرمانا. سید الشہداء علیہ السلام نے اپنے بھائی سے یہ نہیں کہا کہ مجھے بتاؤ آپ نے امام حسن مجتبیٰ سے میرے بارے میں کیا سنا تھا, بلکہ کہا کہ بھیا صبر کرو میں بتاتا ہوں کہ آپ نے میرے بارے میں امام حسن مجتبیٰ سے کیا سنا تھا, میں بتاتا ہوں آپ کو کہ آپ نے میرے بارے میں کیا سنا تھا. حدثنی ابی, امام فرماتے ہیں کہ وہی بات جو تجھے حسن مجتبیٰ نے بتائی, امام حسن مجتبیٰ نے بتائی اس سے پہلے کہ امام حسن مجتبیٰ تجھے بتاتے, والد بزرگوار علی ابن ابی طالب نے وہی بات مجھے بتائی تھی, وہی بات مجھے بتائی تھی. حدثنی ابی, اور میرے والد نے امیر المومنین نے مجھے بتایا تھا, امیر المومنین نے بھی رسول اللہ سے سنا تھا, امیر المومنین کو رسول اللہ نے بتایا تھا. کیا بتایا تھا؟ حدثنی ابی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخبرہ بقتلہ وقتلی, میرے والد نے بتایا تھا مجھے, علی ابن ابی طالب نے بتایا تھا مجھے کہ رسول اللہ نے مجھے بتایا ہے. کیا بتایا؟ یہ بتایا کہ اے علی تو بھی شہید ہو جائیں, آپ بھی شہید ہو جائیں گے اور آپ کے فرزند حسین بھی شہید ہو جائیں گے. شہادت امیر المومنین بھی رسول اللہ نے بتائی, وہ شہادت سید الشہداء بھی بتائی. وہ انا, اور صرف یہی نہیں بتایا کہ میں شہید ہو جاؤں گا, مارا جاؤں گا, اور یہ بھی رسول اللہ نے بتایا تھا, اور میرے والد نے رسول اللہ سے سن کر مجھے بتایا, وہ ان تربتی تکون بقرب تربتے, اور مجھے یہ بھی پتا ہے اے بھیا, مجھے یہ بھی پتا ہے میں کہاں مارا جاؤں گا. مجھے معلوم ہے میں مدینے میں نہیں شہید ہوں گا, مجھے معلوم ہے میں مکہ میں شہید نہیں ہوں گا. مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ میں علی ابن ابی طالب کے مزار کے قریب شہید ہوں گا, میری قبر امیر المومنین کے جوار میں ہوگی. آپ کو معلوم ہے کہ نجف اور کربلا کے درمیان میں فاصلہ بہت کم ہے, بہت کم فاصلہ. فرمایا کہ میری قبر اپنے والد بزرگوار کی قبر کے قریب ہوگی, مجھے یہ بھی پتا ہے. فَتَظُنُّ أَنَّكَ عَلِمْتَ مَا لَمْ أَعْلَمْهُ, اے بھیا تو یہ سوچ رہا ہے کہ تجھے وہ کچھ پتا ہے جو میں نہیں جانتا, مجھے وہ پتا ہے جو تو نہیں جانتا, مجھے وہ سب کچھ معلوم ہے جو تو نہیں جانتا. وَأَنَّهُ, اور اے بھیا اب ان کے ایرانگی میں اور اضافہ ہوا. سید الشہداء, ایک گفتگو پہلے محمد ابن حنفیہ سے ہوئی, وہ پہلے عرض کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں گزشتہ مجالس میں, اب اپنے دوسرے بھائی کی خدمت میں یا دوسرے بھائی کی ملاقات میں یہ بیان فرمایا کہ اے بھائی تو گمان کرتا ہے کہ مجھے اپنا انجام معلوم نہیں, مجھے وہ خبر بھی پتا ہے جو تجھے ملی, مجھے وہ انجام بھی پتا ہے جو میرا ہوگا, اور بیعت کا انکار میں نے آگاہانہ کیا ہے, یوں نہیں کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ بیعت کا انکار کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا. مجھے معلوم تھا بیعت کے انکار کا نتیجہ کیا ہوگا, لیکن پھر بھی میں نے بیعت کا انکار کیا. وَأَنَّهُ, اب وجہ بتا رہے ہیں سید الشہداء کہ یہ سب کچھ کیوں کیا. جب مجھے معلوم ہے مجھے مار دیں گے, قتل کر دیں گے, شہید کر دیں گے, اور سرزمین بھی مجھے معلوم ہے کہاں شہید کریں گے, پھر بھی میں نے بیعت کا انکار کیا اور راضی نہیں ہوا, وجہ کیا ہے, کس سبب سے یہ کیا؟ وَأَنَّهُ لَا أُوتِيَ الدَّنِيَّةَ مِن نَفْسِ أَبَدًا, اے بھیا راز یہ ہے اس کا, میں ہرگز اپنے نفس کو اپنے وجود کو ذلت پر آمادہ نہیں کر سکتا. وَأَنَّهُ لَا أُوتِيَ الدَّنِيَّةَ مِن نَفْسِ أَبَدًا, میں ہرگز اپنے آپ کو ذلت میں نہیں ڈال سکتا. وَلَتَلْقِيَنَّ فَاطِمَةُ أَبَاهَا, اور اے بھیا میں بتا رہا ہوں میں شہید ہو جاؤں گا لیکن ماجرا یہیں پہ ختم نہیں ہوگا, یہ ماجرا جاری رہے گا. وَلَتَلْقِيَنَّ فَاطِمَةُ أَبَاهَا, اور میری مادر بزرگوار فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا اپنے والد بزرگوار سے ملاقات کریں گی, اپنے والد بزرگوار سے ملاقات کریں گی, رسول اللہ سے ملاقات کریں گی, شاقیتن, اور شکوہ کریں گی. ما لقیت ذریتها من امتہ, اور فاطمہ شکوہ کریں گی بابا کے سامنے جا کر اس چیز کا جو ذریت فاطمہ پر امت نے روا رکھا ہے, اس ظلم کا شکوہ رسول اللہ سے کریں گی. ولا يدخل الجنہ, سید الشہداء فرماتے ہیں بھیا سن لے, ولا يدخل الجنہ احد اذاها في ذريتها, وہ شخص ہرگز جنت میں نہیں جا سکتا جس نے اولاد فاطمہ میں سے کسی کو ستایا, جس نے ذریت فاطمہ کو ستایا. سید الشہداء نے اس مناسبت سے جو اپنی والدہ معظمہ کا ذکر چھیڑ دیا کہ بھیا میری ماں اپنے بابا سے شکوہ کریں گی جا کر کہ ذریت کا, ذریت فاطمہ پہ جو ظلم ہوا اس ظلم کا شکوہ کریں گی. داستان کربلا شروع ہی حضرت زہرا سے ہوتی ہے عزیزان, مدینے سے شروع ہوتی ہے. وہ دن جب حضرت زہرہ بابا کی قبر پر حاضر ہوئیں اور مرثیہ پڑا آ کر, سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا, اے بابا جان آپ کے بعد اس امت نے میرے اوپر اتنے مصائب ڈھائے کہ اگر وہ روشن دنوں پر ڈھائے جاتے وہ تاریک راتوں میں بدل جاتے. اس ستم کیا تھے عزیزان, فاطمہ کس کس کا شکوہ کریں گی, اپنے زخمی پہلو کا شکوہ کریں گی, اپنے سربریدہ بیٹے کا شکوہ کریں گی, اپنی بیٹی کا شکوہ کریں گی, سربرہنہ بیٹی کا شکوہ کریں گی, اپنے جلے ہوئے در کا شکوہ کریں گی یا مظلوم علی کا شکوہ کریں گی. فاطمہ سبھی شکوے کریں گی لیکن سب سے بڑا شکوہ حسین کا کریں گی جا کر. کس طرح سے یہ غم کی داستان شروع ہوئی مدینہ کے اندر, جب یہ لوگ آئے در فاطمہ پر آ کر ایندھن اکٹھا کر کے لائے در فاطمہ کو آگ لگانے کے لیے, دھمکی دی علی کو باہر نکالو ورنہ ہم جلا دیں گے. نبی زادی در کے پیچھے آ کر کہتی ہیں, جب تک فاطمہ زندہ ہے کوئی ناپاک ہاتھ علی تک نہیں پہنچ سکتا. عزادارو ان لعینوں نے کہا ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے, دھمکی دے کر انتظار نہیں کیا, دروازے کو آگ لگا دی. دروازے پر شعلے لپکنا شروع ہو گئے اور ابھی دروازہ جلا بھی نہیں تھا کہ دروازے کو ٹھوکر سے گرا دیا گیا. دروازے کا گرنا تھا, دروازے کے گرنے کی آواز نہیں آئی. اس بیت کے اندر جہاں رسول اللہ آئے تطہیر پڑھا کرتے تھے جو آواز آئی وہ یہ تھی, لوگوں نے سنی, الیہ الیہ یا فضا, اے فضا او محسن شہید ہو گئے. فضا آتی ہے جناب زہرا کو اٹھاتی ہیں, جناب زہرا فرماتی ہے فضا خبردار علی کو باخبر نہ ہونے دینا, علی کو معلوم نہ ہونے پائے کہ پاسدار علی زخمی ہو گئی ہے. اللہ 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 ا